نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، میرے بزرگوں اور عزیزوں، اس وقت بہت خستہ ہو چکا ہوں، تھکا ہوا. صبح 8 بجے سے لے کر یہ وقت ہو گیا. اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں، مسلسل قبول فرمائے ان سے. اس لیے ممکن ہے کہ میں کچھ زیادہ بیان نہ کر سکوں. سوچتا رہا کہ میں کس موضوع پر آپ کے سامنے عرض کروں، کیونکہ قرآن کریم کی ہر آیت موضوع بن سکتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث موضوع بن سکتی. بزرگوں کے اور اولیاء کے جو کلام ہیں وہ بھی موضوع بن سکتے ہیں. جب بہت سے موضوعات جمع ہو جائیں تو ان میں منتخب کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر آخر میں ابھی جب میں نماز سے فارغ ہو گیا اور اٹھنے لگا تو مجھے یاد آیا کہ یہ زمانہ معراج شریف کے بیان کا ہے. اگرچہ میری یہ عادت نہیں ہے کہ موسم کے مطابق بیان کروں، علاوہ رمضان کے، بس جو کچھ اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال دیتے ہیں بغیر کسی موسم کو اس کو بیان کر دیتا ہوں. اس وقت اللہ نے یہی ذہن میں ڈالا کہ معراج شریف سے متعلق کچھ عرض کروں، مگر اس سلسلے میں ایک دو باتیں پہلے بتانا ضروری سمجھتا ہوں. معراج کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، اور یہ پوری مخلوقات میں وہ خصوصی امتیاز ہے، وہ سب سے بڑا مرتبہ ہے جو آپ کے علاوہ کسی نبی کو بھی نہیں ملا، کسی فرشتے کو نہیں ملا. تو اوروں کی تو حقیقت ہی کیا ہے، یہ خصوصی امتیاز. ہم اس بیان کو سنتے ہیں، علماء کرام سے سنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، آپ پر درود بھیجتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنا اونچا مقام حاصل کر لیا. دوسری بات یہ سمجھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انعامات کا معاملہ ہو یا آزمائشوں کا معاملہ ہو، یہ سب امت کی عبرت حاصل کرنے کے لیے. خوب سمجھ لیں، امت اس سے درس حاصل کرے، عبرت حاصل کرے، اور امت بھی وہی طریقہ اختیار کرے جو آپ نے اختیار کیا تھا. یہ ایک ایسی بات ہے جس کو اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں، اگرچہ وہ کسی مصلحت کی وجہ سے عام لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، لیکن حقیقت یہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معراج حاصل ہو، کہ آپ اپنے بدن مبارک کے ساتھ اور جسم مبارک کے ساتھ کہاں سے کہاں تشریف لے گئے اور وہاں سے آسمانوں میں تشریف لے گئے اور وہاں سے تمام آسمانوں کا سفر کرتے ہوئے آپ بارگاہ الہی میں پہنچ گئے, جہاں آپ کو شرف ہم کلامی حاصل ہوا, اللہ تعالی سے گفتگو ہوئی. یہ ہے معراج حقیقی جو اللہ نے صرف اور صرف آپ کو عطا فرمائی. لیکن امت بھی معراج کے کسی نہ کسی درجے سے محروم نہیں, معراج اس کو بھی حاصل ہوتی ہے. امت کے افراد کو بھی معراج حاصل ہو سکتی ہے, اگرچہ وہ حقیقی نہ ہوگی جو آپ کے ساتھ خاص تھی, لیکن بہرحال معراج حاصل ہو سکتی. چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین. سمجھ گئے ہوں گے آپ اس کا مطلب کہ نماز ایمان والوں کے لیے معراج ہے. ایمان والا, جو ایمان والا چاہے معراج حاصل کر سکتا ہے. الصلاۃ معراج المومنین, ایمان والوں کے لیے معراج ہے نماز. کہ ایمان والا بندہ جب کھڑا ہو جاتا ہے اپنے رب کے سامنے, رکوع کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, قعدہ کرتا ہے, قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہے, درود شریف بھی پڑھتا ہے, تسبیحات بھی پڑھتا ہے, تو حقیقتاً روحانی معراج اسے حاصل ہوتی ہے, جسمانی تو نہیں, کیونکہ وہ صرف آپ کے ساتھ خاص ہے. حسب مرتبہ اس کو معراج حاصل ہو جاتا ہے. یہ اس وقت موضوع نہیں ہے میرا, کبھی اللہ نے موقع عطا فرمایا اور زندگی بخیر رہی تو اس روحانی معراج کی تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی. آخری بات یہ سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ ہے اس سفر کا جو مکہ معظمہ سے اور حرم شریف سے شروع ہوا اور مسجد اقصا یعنی بیت المقدس تک پہنچا, یہ پہلا حصہ ہے. اس حصے کا ذکر قرآن کریم میں. دوسرا حصہ اور دوسرا سفر اس کے بعد فوراً شروع ہوا جو بیت المقدس سے مسجد اقصا سے آسمانوں تک, پھر آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المعمور تک, پھر سدرۃ المنتہا تک, پھر بارگاہ ایزدی تک, بارگاہ الہی تک. یہ اس کا دوسرا حصہ ہے. اب آپ خود اندازہ لگا لیجیے کہ اس کا بیان کس قدر تفصیلی ہوگا. میں کیا کروں, طاقت نہیں, قوت نہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ علم نہیں, ورنہ پھر میں اس کو تقریباً ایک سال میں بیان کر پاؤں. یہ اتنا مفصل ہے, مگر اس وقت جتنا ممکن ہوگا وہ میں عرض کر دوں گا. آپ حضرات جو سنتے ہیں, جہاں تک میرا علم ہے, اللہ بہتر جانے, مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک کا سفر آپ سنتے ہیں کہ براق پر آپ تشریف لے گئے, اس طریقے سے فرشتے آئے, انہوں نے سینہ چاک کیا, اس میں سے آلائش نکال دی, اور اس میں نور بھر دیا اور خدا جانے کیا کیا بھر دیا اور پھر اس کو سینے کو سی دیا. یہاں ایک مشہور ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر امجد علی, وہ کہا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے دنیا میں دل کا آپریشن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے, اور واقعتاً ہوا ہے. مگر یہ ہیں تفصیلات واقعے کی جس سے ہمیں یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت سے جب روحانی ملاقات بندہ کرے, روحانی ملاقات ہر بندہ کر سکتا ہے, اللہ تعالی سے روحانی ملاقات ہر بندہ مومن کر سکتا ہے. روحانی ملاقات کا مطلب ہے ربط اور تعلق, ہر ایمان والے کو حاصل ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے. آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں, اللہ کے حقیر بندوں میں ہیں, کمزور قسم کے ایمان رکھنے والے ہیں ہم لوگ. لیکن بعض اوقات ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ اس موقع پر صرف اور صرف ہمارا تعلق اپنے رب سے ہوتا ہے, کسی سے نہیں. ہر ایک کو پیش آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے جب روحانی ملاقات ہو اور ربط اور تعلق قائم کرنا ہو تو اپنے دل کو اور اپنے باطن کو دنیا کے ہر فکر سے خالی کر لو, یکسو ہو جاؤ, ملاقات ہو جائے گی, تعلق قائم ہو جائے گا. دنیا کو ساتھ رکھتے ہوئے تعلق قائم کرنا چاہو, بعض اوقات قائم ہی نہیں ہوگا, اور اگر ہو گیا تو کمزور ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا, آپ کے قلب مبارک کا آپریشن کیا گیا, اور کوئی سیاہ چیز تھی جس کو قلب مبارک سے نکال کر پھینک دیا گیا, اور اس قلب مبارک کے اندر جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے, حکمت اور ایمان کو بھر دیا گیا. یہ وہ کالی چیز جو نکال کر پھینکی گئی, حضرات علماء لکھتے ہیں وہ تعلق دنیا تھا. بندہ دنیا میں رہتا ہے, تعلق ہوتا ہے دنیا, اور یہ تعلق گناہ نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. دنیا سے تعلق جبکہ بندہ دنیا میں رہتا ہے ہوگا, اور یہ تعلق گناہ نہیں ہے, بلکہ بعض اوقات لازم اور فرض ہوتا ہے. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ اعزدی میں, بارگاہ خداوندی میں تشریف لے جانے والے تھے, اس لیے اس تعلق کو بھی نکال کر پھینک دیا گیا. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا, میں تو حضرت عبرت کی بات لیا کرتا ہوں, قصے میرا مطلوب نہیں ہوتے. قصوں سے ہمیں جو عبرتیں حاصل ہوتی ہیں ان کو ذکر کرنا میں زیادہ مفید سمجھتا ہوں. یہاں پر بھی یہی ہے کہ ہمیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب اللہ سے تعلق قائم کرنا ہو, روحانی رابطہ اس سے استوار کرنا ہو, تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ خاص اس موقع پر, ہمیشہ کے لیے نہیں, خاص اس موقع پر اپنے قلب کو دنیا کے تمام تفکرات سے, دنیا کے خیالات سے, دنیا کے تعلقات سے خالی کر کے رب کی طرف متوجہ ہو جائے. دیکھیے پھر کیسا مزہ آتا ہے. حضرت بادشاہت بھول جائیں گے آپ اگر اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی, اور وہ مانگنے والوں کو عطا فرماتے ہیں. چاہے میں مانگوں، آپ مانگے، زید مانگے، امر مانگے، کالا مانگے، گورا مانگے، جو بھی مانگے عطا فرما دیتے، کیونکہ ان کی آتائیں عام ہیں، لینے والے نہیں، صحیح طریقے سے لینے والے نہیں. تو اس واقعے سے ہمیں اتنی سی عبرت حاصل ہوئی. چونکہ یہ واقعہ آپ حضرات دوسرے علماء سے سنتے رہے ہیں، اس لیے میں اس کی تفصیل میں مزید جانا نہیں چاہتا. آپ کا سفر شروع ہوا مکہ معظمہ سے، حرم شریف سے، اس طریقے پر کہ ایک سواری کا جانور لایا گیا. ہماری نظر میں تو وہ جانور، اور حدیث میں بھی اسے جانور کہا گیا، لیکن حقیقتاً وہ تھا فرشتہ. فرشتے کو اللہ نے سواری کی صورت دے دی، اور یہ فرشتہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں ان مقرب فرشتوں کے بعد سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک بہترین فرشتہ ہوگا، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پشت پر سوار کرنے کا شرف حاصل ہوا. یہ تو جبرائیل امین کو بھی حاصل نہیں ہوا، یہ تو کسی اور مقرب فرشتے کو بھی حاصل نہیں ہوا. اس سواری کے نام ہے براق. آپ نے بھی سنا ہوگا، سواری کا نام ہے براق. اب کیا عرض کروں، شاید ناراض ہو جائیں آپ. دشمنوں کی سازشیں دیکھیے. براق نام کا ایک جانور بناتے ہیں محرم کے زمانے میں، دیکھا ہوگا آپ نے، صورت اس کی ہوتی ہے عورتوں جیسی، اور بعض ستم ظریف تو اس کے سر پہ بال بھی لگا دیتے ہیں. اس کا بدن ہوتا ہے گھوڑے جیسا، دم بھی اس کے ہوتی ہے. اس کو براق کا نام دیا گیا ہے، خواہ وہ حضرت حسین کی سواری کے لیے کریں یا کسی اور کی سواری کے لیے. میں تو سمجھتا ہوں اللہ تعالی ہماری سب کی حفاظت فرمائے، یہ مذاق ہے، اس قسم کی رسمیں مذاق ہیں. دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اللہ کے پاک فرشتوں کے ساتھ. تو بہرحال اس کا نام تھا براق. کیفیت اس کی یہ تھی کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی وہاں اس کا قدم جاتا، اتنا تیز رفتار. جہاں تک اس کی نظر پہنچے، انتہائی نظر پر اس کا قدم پہنچتا تھا اسی وقت. اب ظاہر ہے کہ فرشتہ ہے، دوسری اور کوئی سواری ایسی نہیں. لوگوں نے اس کے اوپر اعتراضات کی کہ کیسا ایسے جانور ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے موجودہ زمانے کی سائنس سے اسلام کے بہت سے مسائل حل کر دیے. راکٹ ایجاد ہوا، 18,000 میل فی منٹ رفتار، جو کم و بیش ایسی ہوتی ہے. تو اتنا تیز رفتار وہ جانور، وہ سواری کا براق، اس پر آپ کو سوار کیا گیا. جبرائیل امین خادم کی حیثیت سے ساتھ. چل پڑے. مجھے ابھی عرض کرنا ہے کہ مکہ معظمہ سے لے کر بیت المقدس کے سفر کے درمیان اللہ تعالی نے وہ عجائبات آپ کو دکھائے کہ جس کا ذہن انسانی تصور نہیں کر سکتا، اور وہ عجائبات سب ایسے ہیں جن میں ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے. بہت ممکن ہے کہ وہ عجائبات جو اس سفر کے دوران ہیں، پہلے سفر کے دوران ہیں، آپ حضرات نہ سنے ہو، کیونکہ جہاں تک میرا علم ہے یہ عام وائس جو ہوتے ہیں دھواں دھار تقریریں کرنے والے، وہ ایسی چیزوں کو بیان نہیں کرتے کیونکہ زد ان کے اوپر پڑتی ہے، خود ان وہی اس کا نشانہ بنتے ہیں کہ ابے تم ایسے ہو، آپ نے تو یہ دیکھا تھا منظر، تم انہی میں داخل، اس لیے عام طور پر وہ بیان نہیں کرتے. لیکن حضرت میں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کیا کرتا ہوں، میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں دنیا کا، ہاں آخرت کا فائدہ ہے، اس کا تو میں بڑا محتاج ہوں، لیکن دنیا کا کوئی فائدہ میرا نہیں. پھر حق بات کہنا ہے اور سلیقے سے کہنا ہے، لڑائی جھگڑے کے طریقے پر نہیں بلکہ دوستانہ انداز میں کہنا ہے، اس لیے میں ان باتوں کو چھپاتا نہیں. میرے اوپر بھی عزت پڑتی ہے ان کی، بالکل صاف کہتا ہوں میری ذات پر، لیکن میں نہیں چھپاتا. بہت ممکن ہے کہ اس بیان سے ہی اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرما دے، میں اس نیت سے بیان کیا کرتا ہوں. وہ جو عجائبات ہیں بہت ہیں، شاید آج ایک دو ہو جائیں، آپ چل پڑے، مجھے ترتیب یاد نہیں، وہ ترتیب کے ساتھ کہ پہلے یہ دیکھا پھر یہ دیکھا پھر یہ دیکھا پھر یہ دیکھا، وہ ترتیب اس وقت مجھے یاد نہیں کیونکہ میں نے اس کا مطالعہ ابھی نہیں کیا، یہ تو ابھی اللہ نے ذہن میں ڈالا. شاید پانچ چھ سال ہو گئے اس کو دیکھے ہوئے، دیکھتا رہا پانچ چھ سال ہو گئے، اس لیے بغیر ترتیب کے جو یاد آ جائیں گے دو ایک مناظر وہ عرض کر دوں گا، اور اگر یاد دلا دیا ہمارے امام صاحب نے مفتی صاحب نے تو پھر اگلی مجلس میں دوسرے مناظر بیان کروں گا، اس کی تکمیل کرنے کا ارادہ ہے، کیونکہ ہر ایک منظر میں ہمارے لیے عبرتیں ہیں. آپ تشریف لے چلے، براق پر سوار ہیں، جبرائیل امین آپ کے پہلو میں ہیں بحیثیت خادم، اچانک دیکھا کہ راستے کے بائیں جانب ایک بڈھا کھڑا ہے، لبادہ اوڑھے ہوئے، ہاتھ میں آسا ہے، اور وہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے اشارے سے کہ ادھر آئیے. آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو خادم سے پوچھا، یعنی حضرت جبرائیل سے، کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ ابلیس ہے، لہذا اس کی طرف توجہ نہ کیجیے، آگے چلے. یہ منظر دیکھا، راستے کے بائیں جانب دیکھا، بڑی عبرتیں ہیں اس ایک منظر میں. وہ پہلی عبرت تو یہ ہے کہ شیطان باوجود ہے کہ اس کو کہہ دیا گیا ہے اللہ کی جانب سے کہ انبیاء کرام پر تیرا جادو نہیں چلے گا، وہ تیرے بہکائے میں آ نہیں سکتے، انبیاء کرام تیرے ہر قسم کے قید سے محفوظ ہیں، سازش سے محفوظ ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی آ رہا ہے، جانتا ہے، یقین ہے، کامل ہے اسے کہ آپ میری طرف توجہ نہیں فرمائیں گے، لیکن بلا رہا ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ شیطان اور ابلیس ہر ایمان والے کو ہی نہیں بلکہ ہر کافر کو، ہر وقت بلاتا رہتا ہے جہنم میں پہنچانے کے لیے، ہر وقت بلاتا رہتا ہے. انبیاء کو نہیں چھوڑا اور اشارہ کر دیا کہ ادھر آ جاؤ. تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے ابلیس لعین انسان کی موت تک اس کو جہنم کی طرف بلاتا رہتا ہے، بلاتا رہتا ہے، زبردستی پکڑ کے نہیں لے جاتا. اس لیے کہ اس نے کوئی زبردستی نہیں کی آپ کے ساتھ، صرف اشارے سے بلایا. تو شیطان بلاتا ہے، زبردستی گھسیٹتا نہیں. انسان اس کے بلاوے کی بنیاد پر خود ہی چلا جاتا ہے. اگر اس کے بلاوے کو اور اس کی دعوت کو انسان رد کر دے کہ میں نہیں آتا، کر لے تجھے جو کچھ کرنا ہے، تو وہ کر تو کچھ نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، انسان بچ جائے. اب ذرا ہم اپنی زندگی پہ غور کریں کہ شیطان کی طرف سے دعوت عام ہے بالکل، خصوصاً ایمان والوں کے لیے. وہ کسی مومن کو مسلمان دیکھنا نہیں چاہتا، وہ بلا رہا ہے ہر ایک کو، آ جاؤ ٹیلی ویژن کی طرف، آ جاؤ وی سی آر کی طرف، آ جاؤ گانے بجانے کی طرف، آ جاؤ ناچ رنگ کی طرف، آ جاؤ شراب و کباب کی طرف، آ جاؤ نماز چھوڑنے کی طرف، آ جاؤ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے کی طرف، اور آ جاؤ دنیا کو اپنے دل میں بسا کر دنیا کے اندر. صرف بلا رہا ہے، زبردستی نہیں کر رہا. ذرا غور کیجیے، صرف بلا رہا ہے اور ہم اس کی دعوت پر، اس سے بلانے پر چلے جاتے ہیں. یہ ہمارا اپنا اختیار ہے، ہم اپنے اختیار سے گئے. یہ چند گناہ اور معاصی میں نے آپ کے سامنے جو ذکر کیے ہیں، انصاف سے فرما دیجئے کہ کیا کوئی تلوار ہمارے سر پر لٹک رہی ہے کہ اگر تم نے ٹیلی ویژن گھر میں نہیں رکھا یا وی سی آر نہیں رکھا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے؟ لٹک رہی ہے کوئی تلوار؟ شیطان نے دعوت دی، ہم نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا اور ہم نے اس کو اختیار کر لیا. کیا جواب ہوگا اللہ کے یہاں؟ اپنے بچنے کا اور اپنی نجات کے لیے کیا ذریعہ ہوگا وہاں پر؟ قرآن کریم نے ایک ہی جملے میں ابلیس کی دعوت کا نتیجہ اور اس کا لب لباب بیان فرما دیا. انما یدعو حزبہ لیکونو من اصحاب السعیر. یہاں بھی یدعو کا لفظ ہے کہ ابلیس تو دعوت دیتا ہے اور بلاتا ہے اپنے ماننے والوں کو. کیوں بلاتا ہے؟ لیکونو من اصحاب السعیر، تاکہ وہ جہنمی بن جائے، تاکہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے، اس لیے بلاتا ہے. آپ کو اس نے صرف بلایا ہے، ہاتھ نہیں پکڑا، اپنی طرف کھینچا نہیں. کیا معلوم ہوا اس سے؟ کہ دعوت تو اس کی رہے گی، بلاتا تو رہے گا، موت تک بلائے گا، لیکن اس کو قبول کرنا اور اس کی بات کو مان لینا یہ بندے کے اپنے اختیار میں. کتنی عظیم عبرت اس سے حاصل ہے. واقعات عبرت کے لیے ہوتے ہیں، قرآن کریم کے اور حدیث کے، وہ قصہ کہانی کے لیے نہیں ہوتے، وہ افسانے کے لیے نہیں ہوتے، عبرت حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں. دوسرے یہ کہ وہ راستے کے بائیں جانب کھڑا ہے, داہنی طرف نہیں کھڑا, بیچ میں نہیں کھڑا, راستہ روکنے کے لیے بیچ میں کھڑا نہیں ہوا, راستے کے داہنی طرف کھڑا نہیں ہوا, کھڑا ہوا تو بائیں طرف ہوا. سمجھ گئے ہوں گے آپ کس طرف اشارہ ہے اور ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے. یہ ایک بہت تفصیلی موضوع ہے دائیں اور بائیں کا. اس وقت میں صرف اس کا خلاصہ ذکر کیے دیتا ہوں. دہانی جانب اللہ کے نزدیک بڑی مکرم ہے, معزز ہے, اور خلاصہ تو یہ ہے اس پورے موضوع کا. اور اس سلسلے میں قرآن کریم کی بہت سی آیتیں, اصحاب الیمین اصحاب الشمال, اصحاب المیمنہ اصحاب المشمہ. میمنہ اور یمین داہنی جانب کو کہا جاتا ہے, شمال اور مشمہ بائیں جانب کو کہا جاتا ہے. قرآن کریم جنتیوں کا جب ذکر کرتا ہے تو ان کو کہتا ہے من اصحاب الیمین, فسلام لک من اصحاب الیمین, سلام کی ہوتے تیرے اوپر سلام, کیونکہ تو دہنی جانب والوں میں سے ہے یعنی جنتی. اور جب قرآن کریم عذاب کا ذکر کرتا ہے تو اصحاب الشمال کہتا ہے, ہم اصحاب المشأمہ, کافروں کے بارے میں کہ یہ جو ہیں یہ بائیں جانب والے. معلوم ہوا کہ جنت عرش الہی کے داہنی جانب ہے اور جہنم عرش الہی کے بائیں جانب ہے, اور یہ روز حشر میں یہی منظر سامنے آئے گا. اور یہ حدیث شریف میں کہ جب عرش لایا جائے گا میدان حشر میں, عرش الہی, تو اس وقت جنت اس کے داہنی طرف ہوگی اور جہنم اس کے بائیں طرف ہوگی, اور وہاں تقسیم ہوگی. تمام مخلوق جو جنت والے ہیں انہیں داہنی جانب کھڑا کیا جائے گا, صفے ہوں گی, فتأتون افواجا, اور جو جہنم والے ہیں انہیں بائیں جانب کھڑا کیا جائے گا. اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا. بس جیسے ہی داہنی جانب والی صف میں کوئی آیا, بس وہ سمجھ جائے گا کہ اب میرا راستہ جنت کی طرف ہے. اور جب کوئی بائیں جانب والی صف میں آیا, وہ ڈر جائے گا کہ میرا راستہ جہنم کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ معاف ہو. اسی وجہ سے حدیث شریف میں ہر اس کام کو جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے داہنی جانب سے شروع کرنے کا حکم آیا. بالوں میں کنگا کرتے ہیں, عورتیں ہماری کرتی ہیں, خواتین ہم بھی کرتے ہیں آج کل, انگریزوں کی تقلید میں سنت کے اتباع ملے. حالانکہ سنت ہے بال رکھنا سر پر, مگر یہ نہیں جو ہم نے رکھ چھوڑے. بہرحال بال سر پر ہوتے ہیں اکثر کے, بہت کم ہیں وہ میری طرح سر منڈے, بہت کم. کنگھی کی ضرورت پیش آتی ہے کنگھی کرنے کی, داہنی جانب پہلے شروع کریں پھر بائیں جانب چھوڑیں. مسواک کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، پہلے دانی جانب کرو پھر بائیں جانب کرو، غسل کرتے ہیں پہلے دہنی جانب پانی ڈالو پھر بائیں جانب ڈالو، وضو کرتے ہیں پہلے دہنا وضو دھو پھر بایاں وضو دھو، مسجد میں داخل ہوتے ہیں پہلے دہنا پاؤں رکھو، نکلتے ہیں بایاں پاؤں پہلے رکھو، کپڑے پہنتے ہیں پہلے داہنے ہاتھ میں پہنو داہنے پاؤں میں پہنو، اور جب اتارتے ہیں تو پہلے بائیں جانب سے اتارو، جوتا پہنتے ہیں۔ یہ سب حدیثیں ہیں حضرت، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، سب حدیثیں ہیں۔ جوتا پہنتے ہو پہلے داہنے پاؤں میں پہنو، اور جب اتارتے ہو تو پہلے بائیں پاؤں سے اتارو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جتنی پسندیدہ چیزیں ہیں سب دہنی طرف، جتنی ناپسندیدہ ہیں سب بائیں طرف۔ گویا میرے اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ اس کو غلط نہ بنائے، اسی دنیا میں مومن کو مشق کرائی جا رہی ہے، جسے آپ لوگ رہرسل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مشق کرائی جا رہی ہے اس کی، کہ تم اصحاب الیمین میں ہو اس لیے دہنی جانب سے شروع کرو یہ کام، ہر نیک کام ہر اچھا کام دہنی طرف سے شروع کرو، اور جو اصحاب الشمال میں سے بائیں جانب والا ہے وہ اپنے بائیں طرف سے کھائے۔ کھانا کھاتے ہیں دہنے ہاتھ سے کھاؤ، پانی پیتے ہیں دہنے ہاتھ سے پیو، استنجا کرتے ہیں بائیں ہاتھ سے کرو، ناک صاف کرتے ہیں بائیں ہاتھ سے کرو، قدم دھوتے ہیں اپنے وضو کے اندر بائیں ہاتھ استعمال کرو، کیونکہ میل کچیل صاف کیا جا رہا ہے۔ دائیں اور بائیں کا فلسفہ یہ چل رہا ہے۔ بائیں جانب نظر آیا وہ مردود، دہنی طرف نہیں، اشارہ ہوا کہ صراط مستقیم وہ ہے جو دہنی طرف ہے، وہ صراط مستقیم جو جنت تک پہنچا دینے والا ہے، اور اگر بائیں جانب اختیار کر لی تو وہ سیدھا جہنم میں پہنچائے۔ اور اشارہ ہوا اس طرف کہ اگر شیطان کے شر سے بچنا ہے دہنی جانب اختیار کرنا، اور اگر اس کے شر میں پھنسنا ہے تو بائیں جانب اختیار کرنا۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اتنی حدیثیں اتنا قرآن اس میں میں نے بیان کر دیا، اب ذرا نظر ڈالیے، دشمنان اسلام جن کے اتباع اور جن کی پیروی کو اور جن کی نقالی کو ہم فخر کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے، یہ وہ دشمن ہے جو اندر اندر ہماری جڑیں کاٹ رہے ہیں، اس دنیا کی زندگی میں، آخرت کو تو ابھی چھوڑی ہے، اندر اندر جڑیں کاٹ رہے ہیں، انہیں یہ تمام حربے معلوم ہیں، انہیں یہ تمام طریقے معلوم ہیں، آپ کے علم میں لانے کے لیے میں ایک بات بتاتا ہوں کہ یورپ میں، مغربی ملکوں میں اور امریکہ میں بڑے بڑے بورڈ قائم ہیں دانشوروں کے، جو قرآن و حدیث کے اندر ماہر ہیں کافر لیکن قرآن و حدیث کے ماہر ہیں، ان کا مقصود اصلی یہ ہے کہ قرآن کریم میں یا کسی حدیث شریف میں، اگر کسی عمل پر، کسی گناہ پر عذاب کا وعدہ آیا ہے، وہ عام پھیلا دو مسلمانوں کے. یہ حضرت میں تحقیقی بات کہہ رہا ہوں، یہ کوئی میری اپنی طرف سے ایجاد نہیں ہے. جن جن گناہوں پر عذاب کا وعدہ ہے، جن جن گناہوں پر دنیا کی تباہی کا وعدہ ہے، جن جن گناہوں پر دنیا میں ذلت و رسوائی کا وعدہ ہے، یہ تمام باتیں عام مسلمانوں میں پھیلاؤ، چاہے کتنا ہی خرچہ اس پر آ جائے، اس پر بوٹ کھائیں گے. دن رات وہ تحقیق کر رہے ہیں، نیا نیا گناہ ڈھونڈ کر لاتے ہیں اور پھیلاتے ہیں، نیا نیا گناہ، نئی نئی معصیت لاتے ہیں ڈھونڈ کر مسلمانوں میں پھیلاتے ہیں. تفصیل میں اس وقت نہیں بتا سکتا، میں بس ایک مختصر سی بات بتاتا ہوں. جتنی بھی فیشن کی چیزیں ہیں جن پر آج فخر کیا جاتا ہے، میرے سامنے فہرست لائی ان تمام چیزوں، قرآن شریف سے اور حدیث شریف سے میں ثابت کر دوں گا کہ ان میں سے ہر چیز گناہ کبیرہ ہے جس پر اللہ نے اپنے عذاب کا وعدہ کیا ہے. مختصر یہ چیلنج میں دیتا رہتا ہوں بڑے بڑے جلسوں میں کہ لاؤ میرے سامنے فہرست، میں ثابت کروں گا، یا قرآن سے ثابت کروں گا یا حدیث سے ثابت کروں گا. اسلامی تعلیم تو یہ کہ اچھی چیز اور جنت کا راستہ داہنی طرف. کیا کیا انہوں نے؟ کھاؤ تو بائیں ہاتھ سے کھاؤ، پیو تو بائیں ہاتھ سے پیو، لیٹو تو بائیں ہاتھ پر لیٹو، کپڑے پہنے تو بائیں جانب سے پہنو، گاڑی چلاؤ تو بائیں جانب چلاؤ. دیکھ رہے ہیں آپ، بدل دیا ذہن کو، بدل دیا. اسی لیے تو یہ ملہ سے حرکت ہے کہ ان کی یہ حرکتیں نکالتا ہے اور عام مسلمانوں کو بتاتا ہے. تو بہرحال اس سے یہ معلوم ہوا کہ بائیں جانب والی شیطان کی ہے، جو اس کو اختیار کرے گا فوراً اس کے جال میں پھنس جائے گا، پھر بچنا اس کا مشکل ہے. بس اس کا سیدھا سا طریقہ یہ ہے کہ وہ داہنی جانب آ جائے، بھاگ کر بچ جائے گا. وہ داہنی جانب کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت کا راستہ ہے. آ جائے، کھلا ہے دروازہ، بائیں جانب جا رہا ہے بندہ مومن. اب وہ بچنا چاہتا ہے اس سے، دروازہ کھلا ہوا ہے، آئے. قرآن و سنت کا راستہ جو داہنی جانب والا ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس پر آ جائے. اب نہ تو وہ سامنے سے آ سکتا ہے، کیونکہ صراط مستقیم پر کو وہ روک نہیں سکتا، نہ وہ داہنی جانب سے حملہ کر سکتا ہے اور نہ وہ بائیں جانب سے آئے. ختم ہو گیا، محفوظ ہو گیا. یہی مطلب ہے ان تمام آیتوں کا، قرآن کریم کی ان تمام آیتوں کا، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان سے اللہ تعالی نے کہہ دیا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. میرے جو خاص بندے ہیں، یعنی وہی داہنی جانب والے، وہی صراط مستقیم پر چلنے والے، لیس لک علیہم سلطان، تجھے ان پر کوئی قابو نہیں ملے گا، تو ان پر قابو نہیں پا سکے گا. ہاں، الا من اتبعک من الغاوین، ہاں وہ بدبخت اور گمراہ جو تیری اتباع کریں گے، تیری پیروی کریں گے، ان پر تیرا قابو آ جائے. یعنی بائیں جانب چلنے والوں پر تو قابو پا لے گا، داہنی جانب چلنے والوں پر قابو نہیں پا سکتا. قرآن کریم ہے، حدیث ہے، جو کچھ بھی میں نے بیان کیا. لو حضرت تو ایک ہی منظر بیان کر سکا میں، پر اب تو بالکل ہی خستہ ہو گیا. دعا کر لیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں اس وقت ہمارے علم میں اضافہ فرمایا ہے، اللہ تعالی اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیطان کے شر سے اور اس کے بلانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے آپ کے طفیل میں، اور آپ کی برکت سے اللہ تعالی ہم گناہگاروں کو بھی محفوظ رکھے، اور اس کے پھندوں سے، اس کے جال سے ہم سب کو بچائے، ہمارے اہل و عیال کو بچائے، ہمارے بھائیوں کو بچائے، ہمارے دوستوں کو بچائے، تمام امت کو اللہ تعالی بچائے رکھے. اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک باتیں سننے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین.